ये कुरैशी को कत्ल कर दिया था। जरा सी गलती ये कि हाशमी को कत्ल कर दिया था कुरैशी ने, ये हुआ था ना। फिर बनू हाशिम जो थे उन्होंने बुलवाया और कस्में खिलाईं और 48 आदमी आइंदा साल तक मर गए। उस कहानी से मैं याद आया कि आज कहानी है या कुछ और है पाकिस्तान क्या पाकिस्तान का लफ्ज किसी ने बोला है? अच्छा, उस कहानी से मैं याद आया बेटे कि एक चीज है कत्ल मौत, और इसके बिल्कुल मुकाबले में क्या आता है? जल्दी बोलिए, एक है मौत, उसके मुकाबले में जिंदगी, मौत के मुकाबले में हयात, मौत के मुकाबले में जिंदगी। अच्छा, गर्मी के मुकाबले में क्या आता है? सर्दी। छोटे के मुकाबले में क्या आता है? बड़ा। और दराज के मुकाबले में क्या आता है? दराज के मुकाबले में क्या आता है? ठिगना। दराज आप कद के माना में लेके कहते हैं ना, ठिगना, यानी ये दराज कद है। ये दराज फारसी का लफ्ज है और फारसी में दराज सिर्फ कद के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि उसके और मानी भी निकलते हैं। दराज का मतलब है लंबा। उर्दू में दराजी कद जिसे कहते हैं कि कद का लंबा होना, इसके मुकाबले में आता है कोताह। दराज और कोताह, ठीक है, दराज है और एक कोताह है छोटा। तो ये सब हरूफ एक दूसरे के मुकाबले में आते हैं। हर जुबान में ऐसे होता है, डे एंड नाइट इंग्लिश में ऐसे ही कहते हैं ना, दिन और रात, ठीक है, और ब्लैक एंड व्हाइट, सिया और सफेद। तो वो जो बात कर रहे थे हम, वो मौत की थी कि एक कुरैशी ने एक हाशमी को कत्ल कर दिया। और ये अर्ज कर रहे थे आपसे कि बेटे जितने भी गलत काम इंसान करता है ना, अल्लाह का कानून जरूर हरकत में आता है। अल्लाह ताला का कानून काम कर रहा होता है, अल्लाह ताला का कानून हरकत में होता है। हम इंसान नहीं समझते कि क्या हो रहा है। कुछ लोग हाथियों को लेके और मक्का मुकर्रमा आए ताकि खुदा के घर को तबाह करें, और अल्लाह का कानून चल रहा था कि तुम जब इस मुकाम पे पहुंचोगे तो कुछ परिंदे आएंगे और कंकरियां मारेंगे और तुम सब के सब भूसा बन जाओगे, मर जाओगे। हमेशा अल्लाह का कानून काम करता रहता है। जो आदमी भी कत्ल करता है, जो आदमी भी अपने बड़ों की तौहीन करता है, इस जालिम आदमी को खुदा पकड़ लेता है। सिर्फ सब्र करने की बात होती है, वो छुरी बंदूक किसी तेज धार आले का इस्तेमाल करता है और गर्दन उड़ा देता है, या वो अपनी जुबान के जरिए हर एक की तौहीन करता है। तो बिल्कुल चुप करके बेटे सुनते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि देखो अब अल्लाह का कानून कब इसे पकड़ेगा। और अल्लाह का कानून जब पकड़ता है तो फिर उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाती। आपको पिछली मरतबा भी हदीस सुनाई थी ना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन इंसान کوئی بھی گناہ کر کے خیر میں ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ قتل نہ کرے، اور جس دن وہ قتل کرتا ہے اس دن سے اس کے نیکی کے اعمال میں بہت سستی پیدا ہونے لگتی. یہ بتائیے، زندگی اچھی ہے کہ موت؟ قتل اچھا ہے یا حیات؟ زندگی اچھی ہے؟ اچھا، ٹھیک ہے، زندگی اچھی ہے، موت اچھی نہیں ہے. اللہ کی راہ میں شہید ہونا، خدا کی راہ میں جہاد کرنا، کیا موت اچھی ہے نا؟ موت کیسے اچھی ہے بھائی؟ زندگی اچھی ہے. زندگی ہے تو آپ نماز پڑھتے ہیں، زندگی ہے تو آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، زندگی ہے تو آپ قرآن پاک یاد کرتے ہیں، زندگی ہے تو آپ مختلف لوگوں کی مدد کرتے ہیں، زندگی ہے تو آپ انسانیت کے لیے بھلائی کے کام کرتے ہیں. تو زندگی اچھی ہے کہ موت اچھی؟ اب بتائیے کیا اچھا؟ اونچا بولیے. جینا اچھا یا مرنا اچھا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ایک بات پہ ٹھہرتے نہیں، کبھی جینا اچھا ہے کبھی مرنا اچھا ہے. اصل بات یہ ہے بیٹے کہ دنیا میں عمومی طور پہ ہر ایک جذبے کے پہلو ہوتے ہیں. مثلا محبت ایک جذبہ ہے، نفرت ایک جذبہ ہے، خوشی ایک جذبہ ہے، غصہ ایک جذبہ ہے. یہ جتنے جذبات ہوتے ہیں نا انسان میں، ان میں خیر بھی ہوتی ہے اور شر بھی ہوتی ہے. مثلا محبت بڑی اچھی چیز ہے، آپ کو والدین سے محبت ہے، آپ کو اپنے گھر سے محبت ہے، آپ کو اپنے کمرے سے محبت ہے، لیکن آپ والدین سے محبت کے معنی میں وہاں بیٹھے رہیں اور کسی دن سکول ہی نہ جائیں، کسی دن آپ پڑھیں ہی نہیں کہ اچھا جمعے کے دن چھٹی ہے، ہفتے کے دن بھی میں اپنی ماما کے پاس، اپنے بابا کے پاس، اپنے گھر میں رہوں گا، تو یہ محبت اچھی ہوئی کہ بری ہوئی؟ بری ہوئی. شاباش. اور اچھی اس اعتبار سے کہ جب آپ کو چھٹی ہے تو آپ اپنے گھر پہ رہتے ہیں، اب اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں. اچھا بھی ہے، برا بھی ہے. اب دیکھیے نا، آپ سر کے بال رکھتے ہیں، سر کے بال رکھنا اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے. اور اگر سر کے بال اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آپ ایک ایک گھنٹہ کنگھی پہ لگائیں اور وہ گھنٹے میں آپ پڑھیں نہیں، تو پھر اچھے ہوئے کہ برے ہوئے؟ برے ہوئے نا. تو پھر تو ان بالوں کو ختم کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اسی طرح بیٹے زندگی اللہ تعالی جتنی بھی دے بس اچھی ہے. یہ اللہ کے قبضے میں ہے کہ اللہ تعالی موت دیتا ہے، شہادت دیتا ہے، نہیں دیتا. لیکن زندہ رہنے کو ترجیح حاصل ہے، ہمیشہ زندگی کی بات کرنی چاہیے، ہمیشہ زندہ رہنے کی بات کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے اچھی زندگی دے، لمبی زندگی دے، اور میرا وقت تیری خدمت میں گزرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن طال عمر، بہت خوشخبری ہے، بہت نیکی کی بات ہے، اچھائی کی بات ہے. ہم خوشخبری سناتے ہیں اس انسان کو، اچھی خبر دیتے ہیں، جس کی عمر لمبی ہو جائے اور جس کے اعمال اچھے ہیں. ایک آدمی اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں اور وہ 80 سال کی عمر میں مرا، اور ایک آدمی جس کے اعمال اچھے ہیں اور 85 سال کی عمر میں مرا. تو جو پہلا شخص ہے 80 والا، اس نے گناہ بھی زیادہ کیے اور خدا کے ہاں عذاب بھی زیادہ. تو زندگی بڑی اچھی چیز ہے، ہمیشہ سنبھال کے رکھنی چاہیے، زندگی کی حفاظت کرنی چاہیے. آدمی کبھی کبھی غافل ہو جاتا ہے. اور جس عمر میں آپ ہیں نا بیٹے، مرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ کسی طرح مر جائیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اللہ کی راہ میں شہادت ہے، اللہ کی راہ میں، بڑی اچھی بات ہے. لیکن زندگی اس سے بھی افضل ہے، زندگی اس سے اچھی چیز ہے کہ آپ زندہ رہیں، آپ پڑھیں، آپ محنت کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی ایسا کام لے لے کہ اس کام کی بنا پر دنیا جانے کہ مسلمان بچے ایسے کام کرتے ہیں. مسلمان بچے ایسے ہوتے ہیں، محنت کریں گے، پڑھیں گے. تو یہ ہمارے آبا و اجداد جو تھے نا اسلاف، انہوں نے شدید محنت کر کے دنیا میں کوئی مقام حاصل کیا. قوموں کی زندگی میں بچوں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ میرا باپ ایسا تھا، دادا ایسا تھا، پچھلی صدی میں یہ ہوا، وہ فلاں جگہ یہ ہوا، کچھ نہیں. ٹائم، وقت آپ سے کہتا ہے آپ کیا ہیں. یہ چھوڑو، آپ کے والد نے ایران فتح کیا تھا، اس کے والد نے شام فتح کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، کچھ نہیں. آپ کیا ہیں؟ آپ اس وقت صحیح معنی میں عروج پر پہنچیں گے جب آپ ادارے قائم کریں گے. یا ندوہ ادارہ ہے نا، اسے کچھ لوگوں نے بیٹے قائم کیا ہے نا. آپ اپنے ذہن میں رکھیے، جب آپ بڑے ہو جائیں گے، جب آپ پڑھ لکھ کے فارغ ہو جائیں گے، تو اس وقت اپنی عمر کی ساری صلاحیتیں اس میں صرف کرنی ہیں کہ آپ یا تو ایک اچھا ادارہ خود سے قائم کریں، یا پھر چند دوست مل کے جب قائم کر رہے ہوں تو آپ ان دوستوں کی مدد کریں، اور یا پھر جن اداروں میں آپ نے پڑھا ہے، بڑوں کے اٹھ جانے کے بعد آپ ان کی جگہ سنبھال لیں. یہ تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں، صحیح ہے نا. اب یا تو ایسی ایک ادارہ بنائیں. آپ نہیں بنا سکتے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو جو دو چار پانچ سات دوست ہیں نا جو کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل جائیں کہ چلیں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ہم سب مل کے ایک کام کریں گے. یا پھر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ سب سے آسان کام ہے، ہم پتہ نہیں کب تک اس کرسی پہ بیٹھیں گے، آپ سے بات کریں گے، دس سال، پانچ سال، دس دن، ایک دن، کچھ پتہ نہیں، آپ ہماری جگہ پہ آ جائیں. ہو سکتا ہے نا ایسے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نا، تو بہت اچھی بات ہے. آپ آئیں، آپ کہانی سنائیں، آپ کے بعد بھی دنیا میں چھوٹے چھوٹے بچے آتے رہیں گے اور آتے ہیں اب بھی. جب بچے بڑے ہو جائیں تو آپ انہیں کہانی سنائیے. اس لیے بیٹے ہمیشہ زندگی اللہ سے مانگنا، اور جب کوئی زیادہ تنگ ہو جائے زندگی سے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ موت یا زندگی دونوں میں سے جو میرے لیے بہتر ہے وہ کر دے. کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ موت دے دے، بہت بری بات، بزدلی کی بات. ہمیشہ زندگی کو اوپر کے درجے کی چیز ماننی، اور جب موت آنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بلا لینا ہے، وہ نہ آپ کے قبضے میں ہے نہ ہمارے قبضے میں، کسی کے قبضے میں. تبلیغی جماعت کا نام آپ نے سنا ہوگا، سنا ہے نا. ان میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال جلدی ہو گیا تھا. تو ہم نے مولانا انعام الحسن صاحب سے سنا. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کئی ہر جگہ جاتے تھے، ہر سال جاتے تھے لندن میں. حضرت رحمۃ اللہ کے ساتھ حاضر تھے خدمت میں. تو فرمایا جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی دنیا سے چلے جائیں گے، تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ دیکھو میرا سانس اکھڑ رہا ہے. اور پھر مجھ سے فرمایا کہ بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کتنی تھی جب انتقال ہوا؟ تو میں نے بتایا کہ اتنے برس، شاید 63 کا لفظ استعمال کیا کہ اتنے برس تھی. فرمایا اچھا میری عمر کتنی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی عمر تو اتنی ہے. فرمایا پھر کیا خیال ہے ہم چلیں؟ تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا حضرت یہ مشورے کی بات تھوڑی ہے کہ چلیں، جب اللہ نے بلانا ہوگا چلے جائیں. اور چند گھنٹوں میں حضرت کا انتقال ہو گیا. بہت بڑے آدمی تھے بیٹے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اگر وہ تبلیغ میں نہ جاتے اور علم کی دنیا میں ہی رہتے تو تہاوی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کی بڑی زبردست شرح وہ لکھتے. یہ کتاب اب تک بیٹے ایسی ہے جس پہ جتنا کام ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا. تو اس لیے زندگی ہمیشہ اچھی ہوتی. اسی لیے قرآن نے بعض جگہ پہ موت کی بڑی مذمت کی، مارنے کو بڑا برا سمجھا، قتل کرنے کو برا سمجھا، برا جانا ہے. اللہ نے اس پہ دھمکی بھی دی. دھمکی کا مطلب یہ ہوا بیٹے، دیکھو اللہ کے ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جن چیزوں کا وعدہ کرتا ہے نا کہ میں جنت دوں گا، زندگی دوں گا، یہ چیز دوں گا، یہ چیز دوں گا، وہ وعدے برحق ہیں، پورے ہوں گے. اور اللہ تعالی نے جن چیزوں کے بارے میں ڈرایا ہے کہ دیکھو یہ کرو گے تو جہنم ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اگر اللہ ان چیزوں کا وعدہ کرنے کے باوجود پورا نہ کرے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اس کی عطا. اللہ تعالی نے کہا جنت، یقیناً جنت دے گا. اللہ نے کہا اس کو جہنم میں پھینکوں گا. قیامت کے دن اگر اسے خدا معاف کر دے، اللہ تعالی معاف کر دے، تو یہ اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی. وعدے کی خلاف ورزی بہت بری بات ہے، لیکن اللہ نے درگزر فرمایا. اللہ تعالی نے اپنی اس عذاب دینے کی بات کو پورا نہیں کیا. یہاں پہ پہنچ کے ہمارے عقیدے میں اور اہل تشیع کے عقیدے میں فرق پڑ جاتا. جب علم کلام میں مباحث آتی ہیں تب آپ پڑھیں گے، یہ بڑی پیچیدہ بحث ہے. مگر اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ نے جتنے وعدے ہمارے ساتھ اچھائی کے کیے ہیں وہ یقیناً پورے ہوں گے، اور جن جن مواقع پہ اللہ نے ڈرایا ہے کہ جہنم ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور تمہیں سزا ملے گی، اللہ اسے پورا کرے، وہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن اگر اللہ معاف کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن وہ کوئی اس نے یہ جو کچھ کہا ہے سب جھوٹ تھا، استغفر اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے مہربانی فرمائی کہ کہا اور پھر چھوڑ دی. صحیح ہے. اس لیے اللہ نے قتل کی بہت مذمت کی، بہت برا جانا ہے، کبھی نہیں مارتے، کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی کے خون کے درپے نہیں ہوتے، غصہ اس کو قابو میں رکھتے ہیں. اللہ تعالی نے بڑا برا اس کو کہا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے، حتیٰ کہ اللہ کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. اور قیامت کے دن اللہ تعالی اس بچی کو زندہ کرے گا جس کو لوگوں نے مار دیا تھا. اور اب اپنی بچیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، بیٹیوں کے ساتھ، آپ کو پتا ہے؟ کوئی بچہ بتائے کیا کرتے تھے؟ زندہ دفن کر دیتے تھے. یہ وہ گناہ تھا جس پہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. اور جب قیامت کے دن اس گاڑی ہوئی بچی جو زندہ گاڑ دی گئی تھی، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، یہ کس گناہ میں ماری گئی؟ اس چھوٹی سی بچی نے کیا ایسا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے تم نے اسے زندگی جیسی نعمت سے محروم کر دیا؟ یہ اکبر بادشاہ جو تھا نا بیٹے مغلوں میں، یہ سوتا بہت کم تھا. کسی نے کہا بادشاہ سلامت آپ اتنے کم سوتے ہیں، اس نے کہا زندگی گزارنے کے لیے، زندگی محبتوں اور زندگی اچھائیوں اور خوبصورتیوں سے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، سونے کی نام تھوڑا ہی ہے زندگی، سوؤں کیوں، جاگ کے علم کیوں نہ حاصل ہم لوگ کریں. سونا کو وہ تو نیند اور سونا ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، عرب کہتے تھے یہ دونوں بہنیں. تو اسی بیٹے سونا بہت حد سے زیادہ، وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں، بارہ بارہ گھنٹے سوتا رہے، کتنی بری بات. اسی طرح یہ عرب جو تھے نا، یہ زندگی کو ختم کر دیتے تھے، مار دیتے تھے. اسی لیے وعد، یہ جو ایک لفظ آیا ہے موعودہ، بعض اہل لغت کا خیال یہ ہے کہ یہ وعد سے بنا ہے، اور وعد کہتے ہیں بوجھ کو. جیسے کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ شخص زمین کا بوجھ بن گیا ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں یہ بوجھ جی اٹھاؤ. یہ سوال آدھے جملے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتا چلے آپ یہاں ہیں یا کہیں اور پھر رہے ہیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، مَوْءُودَة وعد سے بنا، وعد بوجھ. اصل میں قصہ یہ ہوا تھا کہ جب عربوں میں یہ چیز آئی ہے، یہ عرب سارے کرتے تھے، ان کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور نہ کرتا. لیکن سب سے زیادہ مشہور اس میں بنو تمیم تھے. بنو تمیم میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی پیدا ہوئی ہے, بہت دین کو مانتے. تیسرا خدا, والعیاذ باللہ, شرک کی بات ہے نا, ہمیشہ ہمیشہ شرک سے دور رہنا چاہیے. اللہ کی ذات اکیلی. یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ کیسے ہو گیا اشہد ان محمد, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول. یہ وحدہ لا شریک لہ جو ہے, اس کے متعلق کتابوں میں علماء جس زبان میں بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک سکا انسان کی زیادتی ہے, یعنی ایک سکا انسان نے اپنی روایت میں اضافہ کیا. جب پڑھتے تھے کبھی کسی زمانے میں, اس زمانے میں یاد آتا ہے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا تھا یہ اضافہ. بہرحال کتابوں میں ساری بحث لکھی ہے. تو بیٹے ہوا یہ کہ نعمان نے حملہ کیا اور انہوں نے, اچھا قرآن میں کیا ہے پہلے وہ بات کر لیتے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں, جب کیا اللہ کہتا ہے قیامت میں میرے سامنے پیش ہوں گے اور میں انہیں اور ان کی والدہ کو کہوں گا کہ تم اپنی قوم کو گمراہ کر کے آئے, تم نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ میرے ساتھ تمہیں شریک بنائے. اس سارے مکالمے کے آخر پہ آتا ہے, اچھا اتنا تو بتائیں نا آپ, یہ کس صورت میں آتی ہے آیت, ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم, جی جی کہیے, مائدہ میں. بہت اچھے بہت اچھے, سورہ مائدہ کے آخر پہ آیا, اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیری بات, اور اگر تو معاف فرما دے تو آپ کی عادت, آپ کا شیوا, آپ کی عنایات غلاموں پہ ایسی ہی رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ایک مرتبہ رات کو نماز میں یہ آیت پڑھی کہ ان تعذبهم فانهم عبادك, اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ تیرے ہی بندے ہیں. ساری رات روتے رہے اور اس ایک آیت کو مسلسل پڑھتے رہے. تو اسی قسم کا مفہوم بنو تمیم نے اپنے بادشاہ نعمان بن منظر کو کہا. نعمان نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا لڑائی کے لیے, پھر نعمان خود آیا اور اس نے کہا کہ قیدی بنا لیا ان عورتوں کو. وہ عورتیں جب قیدی بن کے گئیں اور انہیں قصیدہ یہ بھیجا, تو پھر خود بنو تمیم کا ایک وفد ان سے ملنے کے لیے گیا. تو بنو تمیم کے وفد میں ایک تھی قیس بن عاصم, ان کی بیٹی تھی, وہ بڑے سردار تھے. تو قیس بن عاصم کی بیٹی بھی قیدیوں میں چلی گئی تھی. تو نعمان نے اعلان کیا, اس نے کہا کہ ان خواتین میں, عورتوں میں جو بھی چاہیں واپس چلی جائیں, اور جو ہمارے پاس رہنا چاہیں تو ہم انہیں احترام اور عزت سے جگہ دیں گے. تو قیس بن عاصم ایک سردار تھے, ان کی بیٹی نے یہ ترجیح دی اور اس نے کہا کہ میں نعمان کے یہاں رہوں گی. اب یہ باپ تھے, انہیں بہت رنج ہوا, بڑی غیرت و غصہ. انہوں نے کہا آئندہ سے ان لڑکیوں کو جینے کا حق بھی نہیں دینا چاہیے. یہ بیٹے دنیا میں جتنے بھی لوگ حقوق کی بات کرتے ہیں نا, اب غور کیا کرو ان کی زندگیوں میں کہ اپنے فریضے کتنے ادا کرتے ہیں. ایک ہے زندگی کا فریضہ اور ایک ہے زندگی میں جو آپ کا حق ہے وہ کسی سے لینا. ہمیشہ اپنے فرائض پہ نظر کرنی چاہیے, ہمیشہ اپنی ڈیوٹی کو دیکھو کہ کیا ہے. آپ یہاں بیٹھے کھانا کھاتے ہیں نا لنگر میں, ٹھیک ہے نا, اس کھانے کے لیے کام کرنا, آپ قرآن پڑھتے ہیں نا, اس قرآن کو پڑھانے کے لیے محنت کرنا, یہ کس کا حق ہے, کس کا فرض ہے؟ ہمارے ذمے یہ ضروری ہے. آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ آئے ہیں, ہم آپ کی عزت احترام کریں, ہم آپ کو پڑھانے کا بندوبست کریں, یہ ہمارا فرض ہے نا. اور آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ پڑھنا. اب آپ کسی دن ہم سے یہ کہیں کہ آج سالن اچھا نہیں یا یہ چیز اچھی نہیں, تو ہمیں بھی تو حق ہے نا کہ ہم آپ سے پوچھیں کہ کتنے پارے یاد کیے, امتحان میں کتنے نمبر آئے. ابھی آپ لوگوں نے نائنتھ کا پیپر دینا, ہاں اب بات ہوگی نا. آپ نائنتھ میں اچھے نمبر لے کے آئیں تو پھر تو ہم سنیں کہ آپ کہتے ہیں کھانے میں یہ ہے اور یہ نہیں. اور اگر آپ نائنتھ میں اچھے نمبر ہی نہ لائیں تو پھر آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ کہیں یہ ہے اور یہ ہے. اب اپنا فرض پورا کیجیے زندگی میں بیٹے, ہمیشہ اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے, جو ڈیوٹیز اور جو آپ کے رائٹس ہیں, جو آپ کے حقوق ہیں, وہ اللہ تعالی آہستہ آہستہ پورے کروا ہی دیتا ہے. اس کا قانون پھر حرکت میں آتا ہے. جو بندہ اپنے فرائض پورے کرتا ہے نا, اس کے حقوق کے لیے اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے. تو وہ جو سردار تھے قیس ابن عاصم, اس کی بیٹی نے پہلی مرتبہ یہ بات اختیار کی کہ اپنے والد کی بجائے جہاں بھی اس کی شادی تھی یا جو اٹھا کر لے گئے تھے ان لوگوں کو ترجیح دی. تو اس پہ انہوں نے قیس نے کہا کہ آئندہ سے ان عورتوں کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دینا چاہیے, اور جب بھی بیٹی ہوتی تھی اسے لے جا کر ایک گڑا کھود کے اس بچی کو لٹا کے اوپر ریت اور مٹی ڈال آتے تھے, وہ تڑپتی ہوئی مر جاتی تھی. یہ ہوتا تھا بیٹے, یہ وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کی. اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ, اور ہم نے ایسے عظیم نبی کو بھیجا ہے جو بوجھ ہے معاشرے کی بدترین غلط روایات کا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ کو ہٹاتے ہیں. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور ان بیڑیوں کو کاٹتے ہیں, ان رسیوں کو کاٹتے ہیں جنہوں نے انسانوں کو جکڑ لیا ہے. اب یہ رسی کی طرح باندھ دیا تھا نا کہ بیٹی پیدا ہو, اور بہت سے قبیلے تھے جو بیٹیوں کو زندہ بھی رکھتے تھے. ہوا یہ کہ ایک تو قیس ابن عاصم کی بات آتی ہے, دوسرے کہتے ہیں کہ ایک اور عرب قبیلہ تھا ربیعہ, اور ان کی بیٹی وہ اٹھا کر لے گئے دشمن. اس قبیلے والوں نے سوچا کہ تو ہماری بڑی توہین ہے, اب ہم لڑ بھی نہیں سکتے. تو انہوں نے یہ کیا کہ اس آئندہ سے طے کر لیا کہ جو بچیاں ہمارے ہاں پیدا ہوں گی ہم انہیں مار دیا کریں گے. ایک اور نظریہ بھی پایا جاتا ہے, اور وہ یہ تھا کہ عرب کرتے کیا تھے, دو طرح سے مار دیتے تھے. لڑکی جب پیدا ہوتی تھی نا, ان کے ہاں آپ میں سے کس کس کی بہن ہے؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اب سب لوگوں کی بہنیں ہیں, بڑی اچھی چیز ہے. بہنیں بڑی محبت کرتی ہیں, بہت تعلق ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک بہن تھی, نہیں معلوم؟ شیمہ. انہوں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا, تو دودھ شریک بہن تھی. انہوں نے ایک مرتبہ آ کے, وہ قصہ بھی بڑا عجیب ہے, انہوں نے ایک مرتبہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بس اتنا کہا کہ یہ جو قیدی ہیں نا آپ کے پاس, ان میں سے کچھ آپ کے چچا لگتے ہیں, کچھ عورتیں آپ کی خالائیں لگتی ہیں, تو لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طاقت ملی تو اس نے اپنے ہی رشتہ داروں کو قید کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا تھا. اس بہن کا بہت احترام کرتے تھے. بہنوں کا احترام, ان کی بات سننا, مناسب حد تک ان کی بات ماننا, اختلاف بھی ہو تو بہت ادب احترام سے اپنے موقف کا اظہار, اپنی رائے کا اظہار. ہمیشہ بیٹے گفتگو کا طریقہ سیکھنا چاہیے. ہمارے ہاں لوگوں کو گفتگو کا طریقہ نہیں آتا, لیکن آپ سیکھیے اپنے غصے اور جذبات کو ایک طرف رکھ کے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, ایک جگہ بحث ہو رہی تھی, سید صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو سید صاحب نے ایک رائے دی اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں جو آدمی تھا بڑا چیخ چیخ کے بولا, تو حضرت فرمایا کہ سنیے, بلند آواز میں بولنے سے اور چیخنے سے دلائل میں کوئی وزن نہیں پڑ جاتا, میں نے دلیل سے بات کی ہے، آپ بھی دلیل دیجیے۔ اسے غصے کے اظہار سے، شور مچانے سے، یہ کلچر جاہل لوگوں کا ہے۔ یہ جیسے آپ کے سیاستدان اچھل رہے ہوتے ہیں، کود رہے ہوتے ہیں، ابھی اسمبلی میں ایک دوسرے کو مار رہے تھے، یہ ان جاہلوں کا شیوا ہے بیٹے، جن کے نصیب میں جھوٹ لکھا ہے۔ ہمیشہ جھوٹ بولیں گے، ہمیشہ ذلت۔ آپ نے ایسے نہیں کرنا، ہمیشہ اپنے فریق مخالف کو گفتگو کا موقع دیں۔ وہ کہتا ہے خدا نہیں ہے، ولیعز باللہ، لیکن آپ سنیں تو صحیح نا وہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے اس لیے کہ نظر نہیں آتا۔ اب بجائے اس سے لڑنے سے اگر ہم یہ کہیں کہ ہوا ہی نہیں ہے، تو مان جائے گا کہ ہوا نہیں، وہ کہے گا ہوا تو ہے، ہم کہیں گے دکھاؤ کہاں۔ اب وہ دکھا تو نہیں سکتا، ہوا سے ہم سانس لیتے ہیں نا، وہ دکھا تو نہیں سکتا۔ اس طرح بیٹے ہمیشہ دلیل کے مقابلے میں دلیل، ہمیشہ گفتگو سلجھے ہوئے انداز سے۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ وہ دلیل دیں اور آپ پتھر ماریں، کبھی ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی آپ سے دلیل سے آپ کو سمجھانا بات یا آپ سے سمجھنا چاہتا ہے اور آپ ہیں کہ غصے میں وہ چیخ رہے ہیں اور نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک بہن تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل گفتگو کی وجہ بڑے احترام سے سارے قیدی چھوڑ دی۔ تو ہوتا یہ تھا عربوں میں کہ وہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی نا، تو وہ اسے 6 سال کی عمر تک بکریوں کو چرانے بھیج دیتے تھے۔ جب بیٹی 4 سال کی ہو گئی، کھلی فضا میں اس نے پرورش پائی، اسے بکریوں کے ساتھ بھیج دیا کہ بکریاں چراؤ۔ 5 سال کی ہو گئی تو ماہر ہو جاتی تھی بکریاں، 6 سال کی ہو گئی، اور اس کو کیا کرتے تھے کہ بھیڑ کی جو کھال ہوتی ہے نا، دمبے کے جو بال اتارے جاتے ہیں، اس سے اس کا لباس بنا دیتے تھے۔ تو صحرا میں بکریوں کو لے کے پھرتی رہتی تھی، اور جب 6 سال کی ہو جاتی تھی تو اس کا باپ اس کی ماں سے کہتا تھا کہ اب اس سے تم بناؤ سنوارو۔ تو اس بیٹی کو غسل دیتے تھے، اچھے کپڑے پہناتے تھے، بہت خوبصورت سجا سنوار کے وہ سجی سنوری بچی باپ کے ساتھ چل پڑتی تھی، بڑی خوش ہوتی تھی۔ اور باپ نے پہلے سے صحرا میں ایک کھڈا کھودا ہوا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا دیکھو بیٹی اس میں کیا ہے۔ وہ جوئی جھکتی تھی دیکھنے کے لیے، یہ پیچھے سے اسے دھکا دیتا تھا، وہ گر جاتی تھی، اور گرتے ہی وہ چیختی تھی اور اس کے اوپر ریت ڈالتی، بس مار کے چلے جاتے۔ اس لیے بیٹے ہمیں پتا نہیں ہے اسلام نے اس دنیا کو کیا دیا، ہمیں پتا نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کائنات کو کیسے بدلا۔ اس ایک ہستی کے ذریعے اللہ نے لوگوں کی عزتوں کو، جان کو، مال کو محفوظ کیا، اور کبھی کبھی اس سے بھی بدتر حرکت کرتے تھے۔ ایک گڑا کھود دیتے تھے اور ماں کو وہاں لے جا کر لٹا دیتے تھے۔ جو ہی بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو اگر وہ لڑکا ہوتا تھا تو اسے گڑے سے نکال لیتے تھے، اگر لڑکی ہوتی تھی تو ماں کو ہٹا کے اسے فوراً مٹی سے بھر دیتے تھے، ریت سے بھر دیتے تھے، بس وہ چھوٹی سی بچی مر جاتی تھی۔ ہر بچی جس کا رنگ سیاہ ہو، ہر وہ بچی جس کا کوئی عضو نہ ہو، جیسے ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، یا جس کی آنکھیں براؤن ہو، یہ چند چیزیں تھیں، ایسی بیٹیوں کو تو کوئی رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، مار دیتے تھے سیدھا سیدھا۔ یہ سب جہالت تھی، یہ سب اس دور کے رواج تھے۔ اور پھر کرتے کیا تھے کہ وہ اس بچی کو کسی بھی گھر میں تانے کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے کہ تمہاری اتنی بیٹیاں، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں غیرت نہیں آتی، بیٹے کبھی بھی تانا نہیں کھانا چاہیے. سب سے اچھا آدمی ہوا ہے جو ٹھنڈے مزاج کا, سنتا رہے, کہتے رہیں جو لوگ کہتے ہیں, بکتے رہیں, اعتراض کی عادت, ہر چیز پہ اعتراض. ان کے حصے اور نصیب بھی یہ ہوتا ہے کہ تم اعتراض کرتے رہا کرو اور آخر پہ محروم ہو جاؤ. تو غیرت کے مارے اپنی بچیوں کو مار آتا تھا. ایک اس طرح کا ایک اور قصہ ہوا, اور قصہ یہ ہوا کہ سودا بنت زہرا تھی, زہرا, زہرا ایک قبیلہ تھا. زہرا قبیلے میں شادی ہوئی تھی. اگر آپ نے ہم سے یہ بات سنی ہوئی ہے تو بتاؤ زہرا قبیلے میں کس کی شادی ہوئی تھی؟ دو بڑی عظیم ہستیاں تھیں, اور بھی تھیں لیکن دو بڑی عظیم ہستیاں تھیں. یہ مدینہ منورہ کا قبیلہ تھا, بنو زہرا. اب اٹک گئے نا, اب آپ بتائیے پھر آگے چلیں. سرگوشیاں نہیں, کہ یہ آپ میں سے نہیں آتا تو صاف کہیے تھا کہ ہم آگے چلیں. نہیں آتا, بہت اچھے, بہت اچھے. یہ بڑی اخلاق کی بات ہے بیٹے, صاف بات کرنی چاہیے, ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ. سودا جو تھی یہ بنو زہرا کی ایک لڑکی تھی, اور جب یہ پیدا ہوئی ہیں زہرا بن کلاب کے ہاں, تو آپ کو پتا ہے زہرا قبیلے میں حضرت عبد المطلب کی شادی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہوئی تھی. عبد المطلب سے اس شادی کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو ننہال ہے وہ مدینہ منورہ میں تھا, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہال آمینہ جو تھی یہ بھی مدینہ منورہ کی تھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اپنے ننہال میں رہے. یہ بنو زہرا قبیلہ تھا, ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی, اس کا نام تھا سودا. سودا کو ان کے والد زہرا نے ایک آدمی کے حوالے کیا اور کہا کہ اس بچی کو دفن کراؤ. وہ لے کے چلا, چھوٹی سی چند دن کی بچی, اس نے قبر کھو دی کہ زندہ بچی کو رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دو. تو اسے آواز آئی کہ اس بچی کو ضائع نہ کرنا. اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی کیا, کون بول رہا ہے, تو گھبرا گیا. پھر جب بچی کو رکھا اس نے تو پھر زور سے آواز آئی. اس کا بھی مفہوم یہی تھا کہ دیکھو اس بچی کو کچھ نہ کہو. اسے ادھر ادھر دیکھا. یہ ایسے ہوتا ہے بیٹے, اب بھی, اب تک کی دنیا میں بھی ہوتا ہے. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کوئی کام مقصود ہوتا ہے نا, تو غیب سے آوازیں آتی ہیں, خواب میں آواز آ جاتی ہے کوئی, کبھی کبھی سونے اور جاگنے کے درمیان آدمی ہوتا ہے تو آواز آ جاتی. یہ اب بھی ایسے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے فیصلے. یہ جو آواز دینے والا ہے نا, اس کو اردو میں عربی سے منتقل ہوا ہے یہ لفظ, لکھتے ہیں حاطف نے آواز دی. حاطف نے آواز دی, حاطف کا مطلب کیا؟ وہ جس کی آواز سنائی دے لیکن اس کی شکل دکھائی نہ دے, پتہ ہی نہ چلے. تو اسے آواز آئی کہ اس بچی کو, سودا کو مت مارو. اور ڈر گیا اور جا کر بچی کے جو والد تھے ان سے کہا کہ اس طرح آوازیں آ رہی ہیں. اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی بڑے ہو کے کچھ بڑی خاتون بن جائے گی, اس لیے مجھے دے دو. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس بچی کو رکھ لیا. یہ بچی جب بڑی ہوئی تو یہ عجیب و غریب پیشن گوئیاں کرتی تھی. خدا کی طرف سے اسے کچھ بتایا جاتا تھا اور لوگوں کو بتا دیتی تھی. ایک دن اس نے بچی نے کیا کیا کہ وہ مدینہ منورہ میں چیخی بہت زور سے، لوگ جمع ہو گئے کہ پتہ نہیں سودا کو کیا ہو گیا. اس نے کہا اس سارے قبیلے کی بچیاں میرے سامنے لاؤ، جتنی میری بہنیں، جتنی میری رشتہ دار خواتین ہیں، سب کو میرے سامنے لاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کیا نام تھا؟ آمنہ. اور آمنہ کے والد کا کیا نام تھا؟ وہب. یہ جو وہب تھے نا، ان کے والد کی یہ بہن تھی سودا، یعنی وہب کی پھوپھی تھی. آپ کے والد، ان کی بہن، آپ کی کیا ہوئی؟ پھوپھی ہوئی نا. اور آپ کی والدہ اور ان کی بہن کیا ہوئی؟ خالہ ہوئی. یہ رشتوں کو جاننا چاہیے نا بیٹے، کہ عام طور پہ جو اسکول کالج میں بچے پڑھتے لکھتے ہیں، ان کو مدتوں اور رشتوں کا علم نہیں ہوتا. اور والد کی والدہ کیا ہوئی؟ دادی. اور والدہ کے والد کیا ہوئے؟ نانا. ان سب رشتوں کو پتا ہونا چاہیے. آپ کے بھائی کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں، آپ کے کیا لگے؟ بھتیجے. اور آپ کی ہمشیرہ بہن کے ہاں جو بیٹے بیٹیاں، وہ آپ کے کیا لگے؟ بھانجے اور بھانجیاں. یہ رشتے پتا ہونے چاہیے بیٹے. تو آمینہ، ان کے والد وہب، وہب کے والد کی بہن، یعنی وہب کی پھوپھی تھی یہ سودا. اور ہوا یہ کہ سودا جب بڑی ہو گئی نا، تو جس کسی نے بھی کہا تھا نا کہ اس بچی کو مت مارو، اب سامنے آیا، وہ اپنے پورے قبیلے کی بچیاں ایک ایک کر کے اشارہ کرتی، اسے بھی لے جاؤ، اچھا اسے بھی، اے اسے بھی لے جاؤ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ آئی ہے نا سامنے، اس نے کہا یہ ہے وہ بچی آمینہ. اس نے اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ اس بچی کو دیکھو، یہ یا تو ڈرائے گی لوگوں کو، اور یا اس کی جب شادی ہوگی تو اس کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا وہ لوگوں کو ڈرائے گا. قبیلے والے بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا سودا کس کو، کس چیز سے، کون ڈرائے گا؟ اس نے کہا جہنم سے. یہ پہلی مرتبہ لفظ آیا عربوں میں وہاں سے. اس نے کہا جہنم سے یا تو یہ ڈرائے گی، اور یا اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا وہ ڈرائے گا. اور پھر آمینہ کے ہاں کس کی ولادت ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ اس وقت اس نے پیشن گوئی کی تھی. اس لیے حضرت عبداللہ کی شادی جب ان لوگوں میں ہوئی آمنہ سے، تو سب جانتے تھے کہ اب آمنہ کے ہاں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان کے بیٹے تھے، ان کے صاحبزادے تھے. تو انہوں نے پھر جہنم سے ڈرایا، اس بچی کو بچا لیا گیا تھا. یہ عرصہ دراز تک بیٹے جاری رہا ہے، مدتوں لوگ بچیوں کو ایسے دفن کرتے رہے ہیں. کتنا ظلم کیا ان لوگوں نے، کتنے انسانوں کی زندگیوں سے انہوں نے کھیلا، کتنی برائی کی. ان میں ایک آدمی اٹھا اور ان کا نام تھا ساسا. صاد عین صاد ہے ساسا. یہ صحابی بھی تھے رضی اللہ عنہ. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا، کچھ لوگ اٹھے بیٹھے ان میں سے، ایک تو ساسا رضی اللہ عنہ تھے، اور ایک ان میں زید رضی اللہ عنہ تھے. حضرت زید رضی اللہ عنہ، ان کی اہلیہ نا، حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام تھا فاطمہ، اور فاطمہ کے شوہر تھے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زید کیا لگے؟ اچھا ہم پھر بتاتے ہیں. حضرت زید نے اپنی بیٹی فاطمہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی شادی کر دی. تو بیوی کے باپ کو کیا کہتے ہیں؟ سسر. اب سمجھے. اور بیوی کی والدہ کو کیا کہتے ہیں؟ ساس. یہ ہوتے ہیں رشتے، ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سسر تھے زید، اور زید ایک دن بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی لمبے سفر پہ جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں نے, پھوپھی کون ہوتی ہے؟ ابو کی بہن. بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں نے کہا کہ بیٹے اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہم تمہیں کھانا باندھ کے دیتی ہیں. تو انہوں نے گوشت پکایا اور زادے راہ سفر کا سامان باندھ دیا. تو حضرت زید بیٹھے ہوئے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو خود پوچھا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے, یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے, اس وقت آپ کی عمر بہت کم تھی, تو زید نے کہا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ کھانا کھاؤں گا, یہ گوشت جو کھا رہے ہو یہ اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے یا بتوں کے نام پہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا ہے. پھر انہوں نے کھانا کھایا. یہ زید تھے, یہ ساسہ رضی اللہ عنہ تھے, یہ سب لوگ اس کام اس کوشش میں رہے کہ بچیوں کو زندہ درگور نہ ہونے دے, ہمیشہ اچھا کام کرتے. اور یہ ساسہ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور ان کا اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیں, میں نے 86 بچیاں اب تک بچائی, 86. انہوں نے کہا کہ میں نے عربوں میں یہ رسم شروع کی کہ جہاں مجھے پتا چلتا تھا کہ کسی بچی کو زندہ درگور کر رہے ہیں. درگور کرنا کیا ہوتا ہے؟ در کا کیا مطلب ہوا؟ میں. اچھا, فارسی پڑھی ہوئی. اور گور قبر, گور قبر کو کہتے ہیں, در یعنی اس میں, قبر میں. اردو میں درگور اس کے لیے بھی, اردو میں اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی زندگی کوئی بالکل برباد کر دے, تو کہتے ہیں اسے زندہ درگور کر دی, یعنی اس کی زندگی برباد کر دی, تباہ کر دی, یہ بھی ہوتا ہے. تو ہوا یہ بیٹے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے 86 بچیاں بچائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر انہوں نے کہا مجھے جہاں پتا چلتا تھا کہ کسی بچی کو لوگ قبر میں ڈال رہے ہیں, پہلی مرتبہ میں نے اسے کہا کہ اپنی بچی کو مجھے دے دو اور میں تمہیں کچھ رقم, کچھ پیسے, کوئی چیز دے دیتا. اس نے مجھ سے کہا, اس عرب نے, کہ بھلا بیٹیاں بھی کوئی بیچتا ہے؟ میں نے کہا میں تمہاری بیٹی کو اپنی نوکرانی نہیں بنا لوں گا, میں اسے نہیں خرید رہا, اس کی زندگی کو خرید رہا ہوں. اس کا کیا دو گے؟ طے پایا کہ ایسی اونٹنیاں جن کے مزید نسل کی ولادت کے لیے 10 مہینے پورے ہو گئے ہیں, 2 10-10 مہینے کی ایسی اونٹنیاں اور 1 جوان اونٹ. اس نے کہا یہ لے. اس نے بچی اس کے حوالے کر. یہ پھر ایک حویلی میں انہوں نے ایسی بچیوں کو, عورتوں کو رکھنا شروع کیا. 86 بچیاں انہوں نے بچائی. اور پھر ایک مرتبہ حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے 96 انہوں نے کہا میں نے 96 بچیوں کو زندگی دی ہے, اور کیا اللہ مجھے اس نیکی کا اجر دے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو تم مسلمان ہوئے ہو نا, اللہ نے کفر کے زمانے کی تمہاری ان نیکیوں کی وجہ سے ہی تو تمہیں اسلام بخشا ہے. کافر کی نیکی بھی بیٹے اس دنیا میں ضائع نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ اسے آخرت میں کوئی نفع نہ ملے, یا یہ ملے کہ اس کی جہنم کے عذاب میں کمی کر دی جائے, یہ مختلف علماء کے علم کلام میں آ رہا ہے, آپ بڑے ہوں گے تو پڑھیں گے. لیکن 96 بچیوں کو بچا لینا بہت بڑا ان کا کارنامہ. اور یہ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے, زید رضی اللہ عنہ کا, زید رضی اللہ عنہ نے تو, زید رضی اللہ عنہ تو 360 کے قریب بچیوں کو بچایا. زید اتنے بڑے آدمی. اسی طرح ساسہ رضی اللہ عنہ جو تھے نا, یہ دادا تھے فرزدق کے. فرزدق بہت بڑے شاعر تھے. فرزدق عربوں میں مانے ہوئے شاعر, حرم میں, بیت اللہ میں. بیٹے علم انسان کو بڑا بناتا ہے. عقل بڑا بناتی ہے، یہ عہدے اور پیسے کسی آدمی کو بڑا نہیں بناتے۔ چیخ چیخ کے بولنا، دوسروں کی توہین کرنا، یہ کسی کو بڑا نہیں بناتا۔ ایسے باتیں کرنا جیسے جانتا ہی نہیں، غرور اور کبر کے مارے ہوئے لوگ، بیمار روحیں، مردہ ضمیر، جنہوں نے اپنے باطن کو برباد کر رکھا ہوتا ہے، وہ ایسی بات کرتے ہیں جیسے کوئی جانتا ہی نہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہشام بن عبد الملک بھی تھا۔ ہشام امویوں کا مانا ہوا خلیفہ تھا، اس سے کام بھی بڑے اچھے اچھے کیے۔ یہ آیا بیت اللہ میں، اور جب طواف کرنے لگا تو لوگ تو طواف کر رہے تھے، اتنا ہجوم تھا بیت اللہ میں کہ کسی نے پرواہ نہیں کی کہ وقت کا حاکم امیر المومنین ہشام کھڑے ہیں نہیں کھڑے، لوگ طواف کرتے رہے۔ اب اس نے حجر اسود کو بوسہ دینا تھا، اسے بڑا دکھ ہوا کہ کوئی پرواہ ہی نہیں میری کر رہا، کوئی قدر ہی نہیں کر رہا۔ اتنے میں ایک اور ہستی داخل ہوئی حرم میں، اور وہ بہت بڑے آدمی تھے، وہ سید الساجدین زین العابدین سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے تھے۔ اور حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ جو ہی آئے ہیں، مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا۔ کائی کی طرح پھٹنا، اس کا کیا مطلب؟ تتر بتر ہو جانا۔ اب تتر بتر کا کیا مطلب؟ کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا فلاں گلی میں کنویں کے سامنے۔ اس نے کہا کنواں کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے گھر کے سامنے۔ اس نے کہا رہتے کہاں؟ اس نے کہا آمنے سامنے۔ تو اس لیے کائی کی طرح چھٹ جانا کیا مطلب؟ تتر بتر۔ تتر بتر کا مطلب کیا؟ کائی کی طرح چھٹ۔ آپ دیکھیے گا خود بھی، ہم بھی کبھی اس محاورے پہ بات کریں گے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت زین العابدین تشریف لائے۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے دادا کا کیا نام تھا؟ علی۔ یہ ہے ذہانت، کیونکہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ حضرت زین العابدین بیٹے تھے حسین ابن علی کے، یہی کہا نا؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے حسین رضی اللہ عنہ، اور حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے حضرت زین العابدین، نام ان کا بھی علی تھا اصل میں۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا یہ پڑپوتے ہوئے، اوفو، مجمع کائی کی طرح چھٹ گیا، لوگوں نے جگہ دے دی، لوگ ان کے عزت اور احترام میں دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ اور وہ آئے اور انہیں بڑی سادگی سے بوسہ دیا اور چل پڑے۔ 25 مرتبہ پیدل مکہ مکرمہ گئے تھے مدینہ منورہ سے، 25 حج کیے تھے، اتنے 100 کلومیٹر، وہ تقریباً 300-400 کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا فاصلہ۔ اس زمانے میں اتنا سفر طے کرنا اور اپنی بندگی کے اظہار کے لیے پیش ہونا، بیٹے، بہت بڑی بات تھی۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی جب دیکھا نا، پبلک نے چھوڑ دیا ہے راستہ۔ ہشام جانتا تھا اچھی طرح، اس کے باوجود کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ یہ مغرور قسم کے لوگ جن کے اندر بیٹے کبر کا مرض ہوتا ہے نا، انہیں سب پتا ہوتا ہے اندر سے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم کہیں گے کہ یہ کون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی کو کون جانتا ہے، اس کی کوئی توہین۔ اس کی توہین نہیں، تم در حقیقت اپنے باطن کے مرض کا اظہار کر رہے ہو، یعنی یہ کون ہے؟ تو ہشام کے ساتھ فرزدق کھڑے تھے، فرزدق بہت بڑے شاعر تھے۔ فرزدق نے برملا کہنا شروع کیا کہ یہ وہ آدمی آیا ہے، وہ ہستی آئی ہے جسے حرم بھی جانتا ہے اور حرم کے باہر کی دنیا بھی جانتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کی پردادی کا تم نام لو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، جن کے دادا پردادا کو تم دیکھو تو وہ علی ہیں۔ پھر انہوں نے برجستہ بیٹے عربی کے شعر پہ شعر، شعر پہ شعر کہنا شروع کیے، اور بڑا ہشام شرمندہ۔ یہ جو فرزدق نے شاعری کی نا، اس کے دادا تھے ساسا جن کا ذکر ہے، 96 بچیوں کو ایک مرتبہ، اور پھر کل زندگی میں 360 بچیوں کو انہوں نے بچا لیا، لے جاتے تھے اپنے پاس. زید رضی اللہ عنہ بھی یہی کرتے تھے. یہ سعید ابن زید جو ہے نا اشرہ مبشرہ میں، سعید کے والد تھے حضرت زید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 35 برس کی تھی جب ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کیا کیا تھا بیٹے، ان دونوں نے 360 کے قریب زندگیوں کو بچایا، جانوں کو بچایا، پھر حویلیاں بنائیں، پھر ان میں ان بچیوں کو رکھا، پھر ان کی تربیت کی. یہ جب بچیاں بڑی ہو جاتی تھی نا تو پھر یہ اس کے والد کے پاس چلے جاتے تھے، بچی کے جانتے تھے نا کون کس کی بیٹی ہے، بیٹیاں بھی جانتی تھیں، جا کے کہتے تھے کہ اب آپ کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے، آپ اگر چاہیں تو میں آپ کو واپس دے دوں، چاہیں تو میں اس کی شادی کر دوں. تو بہت سے غریب لوگ ہوتے تھے، کہتے تھے آپ ہی شادی کر دیں، اس کی شادی کر دیتے تھے، اور بہت سی بچیوں کو اس کے والدین کے حوالے کر دیتے کہ دیکھو اسے کچھ نہیں کہنا. یوں قبروں سے زندگی دینا بیٹے، یہ اللہ کے بہت نیک بندے تھے جن کا کام تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سکھایا، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان عذر پیش کرے، معذرت کرے، تو اس کی معذرت کو قبول کر لینا، ورنہ تمہیں اتنا بڑا گناہ ہوگا جتنا زندہ قبر میں گاڑی جانے والی بچی کے قتل کا گناہ ہوتا ہے. معذرت کیا ہوتی؟ معافی پیش کر دینا کہ میں اس وجہ سے نہیں آ سکا. لیکن آپ کی معذرت کو اتنی زیادہ قابل قبول نہیں ہوتی، اگر آپ پڑھائی میں کریں گے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. یہ برتن کیوں ٹوٹ گیا؟ وہ غلطی ہوگی، مجھے خیال نہیں رہا، زمین پہ سلپ کر گیا. اچھا یہ بات کیوں کہی اتنی، یہ غصہ آپ کو کیوں آ رہا ہے؟ تو معذرت کرنا کہ ہاں آ تو رہا ہے لیکن غلط بات ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرے کو قبول کر لینا کہ بس ٹھیک ہے آپ نے جو کہا ٹھیک. تو انہوں نے بیٹے اتنی زندگیوں کو بچایا.